الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف گناہوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے متعلق احادیث طیبہ جمع فرمائی ہیں. اس کے آخر میں حضرت نے تقریباً 26 گناہ بطور فہرست کے ذکر فرمائے ہیں اور ان کے متعلق حضرت نے فرمایا ہے کہ ان گناہوں پر عذاب کی وعید ہے. ان میں سے پہلے گناہ کا بیان ہو چکا ہے، حقارت، اور وہ ہے حقارت سے کسی پر ہنسنا، یعنی کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اور حقیر و ذلیل سمجھ پر اس پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا وغیرہ. آج دوسرے گناہ انشاءاللہ تعالی پڑھے جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ان گناہوں کو پڑھتے، سنتے اور سمجھتے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں. اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے. دوسرا گناہ ہے کسی پر لان تان کرنا، یعنی کسی مسلمان پر لعنت کرنا کہ فلاں پہ لعنت، تجھ پہ لعنت، اس پہ لعنت. اور تان کہتے ہیں لعنت کرنے کو بھی اور کسی کے اوپر عیب لگانے کو بھی. جس کو ہمارے ماحول میں اور ہمارے رواج میں عام طور پر تان و تشنی کہتے ہیں. یعنی تانے دینا، کسی نے کوئی غلطی کر دی، کسی نے کوئی کوتاہی کر دی، تو میں اس کو تہذیب سے، سنجیدگی سے، تنہائی میں سمجھا دینا چاہیے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے، آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا، اس سے بچنا چاہیے، یہاں تک تو کوئی حرج نہیں، یہ تو اصلاح ہے اور تربیت ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے. لیکن بعض لوگوں کے اندر، خاص طور سے بعض عورتوں کے اندر، باتیں مارنے کی، تانے دینے کی اور لعنت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور سب کے سامنے ایسی حرکت کرنے کی ان کی عادت ہو جاتی ہے، بات بات پر اس کی ہونے والی غلطیوں کا تانا مارا جاتا ہے، دل خراش باتیں اس کو کہی جاتی ہیں. اس طرح سے اس کو اذیت دی جاتی ہے، اور بات بے بات کوئی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی کوتاہی بھی نہیں ہے، خامخواہ اس کے اوپر لعنت، یا اگر کوئی ناراضگی ہو گئی ہے یا غصہ آ گیا ہے تو بھی کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو، کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت جس کے اوپر کی ہے اگر وہ اس کے لائق نہیں تو وہ لعنت اس پر نہیں پڑتی، پھر وہ آسمان کی طرف جاتی، پھر وہاں سے جس نے لعنت کی تھی اسی کے اوپر پڑ جاتی. اور متعدد حدیثوں میں آپ نے انسان تو انسان، جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا. کسی سفر میں کسی شخص نے اپنے اونٹ پر لعنت کر دی تو آپ نے فرمایا بھائی اس اونٹ پہ سے سامان اتارو، آدمی کو اتارو، کیونکہ یہ اس پہ لعنت کی گئی ہے سبق دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اب اس پہ کوئی سوار نہیں کرو، سواری نہ کرو اس کے اوپر، کیونکہ اس پہ لعنت کی گئی ہے، تاکہ لعنت کرنے والے کو سبق ملے اور تنبیہ ہو کہ لعنت نہیں کرنا چاہیے اور آئندہ وہ اس گناہ سے بچے. بعض عورتیں اپنے بچوں پر بھی لعنت کر دیتی ہیں، دوسرے رشتے داروں پر بھی لان تان کرتی ہیں، یہ بڑا گناہ ہے. انسان تو انسان، جانور پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، انسان تو بہت اعلیٰ مخلوق ہے، لعنت تو کافروں پر آئی ہے، جھوٹوں پر لعنت آئی ہے، لعنت اللہ یا الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، لعنت فرنشی میں کافروں کے اوپر آئی ہے. مسلمان پر تو لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی جانور پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی عورت پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی چیز پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی چیز پر آدمی کو لعنت نہیں کرنی چاہیے. اور ایسے ہی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں، سبھی سے ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مردوں سے بھی ہو جاتی ہیں، عورتوں سے بھی ہو جاتی ہیں. تو اس غلطی کی وجہ سے اس کے باتیں مارنا، جیسے بعض مرتبہ کسی کے گھر والوں نے یا خاندان والوں نے برادری والوں نے کوئی غلط کام کر دیا یا کوئی غلط بات کہہ دی, بعض لوگ اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, بعض عورتیں بعض مرد اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تمہارے خاندان میں تمہارے گھر والوں نے یہ کہا, ان کے گھر والوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے وہ کہا, اور بس ایک دوسرے پر باتیں مارنا شروع کر دیتے ہیں, لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے جس پر وعیدیں آئی ہیں. مومن جو ہوتا ہے لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, وہ کسی پر تان و تشنی کرنے والا نہیں ہوتا, وہ تو بہت ہی سنجیدہ شریف اور بااخلاق ہوتا ہے. جیسے گالی گلوچ گناہ ہے, گالی دینا منع ہے, اور جیسے چیخنا چلانا اور غصہ کرنا حرام و ناجائز ہے, ایسی لان تان کرنا بھی گناہ ہے, تان تشنی کرنا بھی گناہ ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. گناہ نمبر 3, کسی کو برے لقب سے پکارنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے. قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا ولا تنابذوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو, اور برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد مت کرو. جیسے کسی کو اندھا کہنا, وہ اندھے یا اندھا ہے کیا, دیکھتا نہیں ہے. اس طرح سے ہمارے معاشرے میں کسی کو اندھا کہا جاتا ہے, کسی کو لنگڑا کہا جاتا ہے, کسی کو کانا کہا جاتا ہے, کسی کو ٹھگنا کہا جاتا ہے, کسی کو لمبو کہا جاتا ہے, کہتے نہیں کہ پتلا ہے تو اس کو پتلے کا لقب دے کر کے پکارا جاتا ہے, کبھی کسی نے کوئی کنجوسی یہ بخل کر لیا تو بس اب جان ملے گا او کنجوس, او کنجوس, یہ تو بڑا کنجوس آدمی ہے, نہ کھائے نہ کھلائے. تو واقعی بھی اگر کنجوس ہو تو اس طریقے سے کہنا صحیح نہیں ہے. البتہ اگر کسی کا کوئی عیب کے ساتھ ہی اس کا نام پڑ گیا اور اس کے کہنے سے وہ برا بھی نہیں مانتا تو وہ مستثنا ہے. بہرحال کسی کو برے لقب سے پکارنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے. نمبر 4, کسی کے متعلق خامخواہ بدگمانی کرنا. اب بدگمانی بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں بڑی پائی جاتی ہے. ذرا سا کوئی مخالفت کر دے, ذرا سی کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف کر دے, بس فوراً بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہمارا مخالف ہے, یہ تو ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا بدخواہ ہے, ایسا ہے اور ویسا ہے. اس بدگمانی میں اتنے بڑھ جاتے ہیں, اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وجہ نہایت معمولی ہوتی ہے اور بات کو بڑھا بڑھا کر اس کو اتنا بڑا کر لیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ تو ہمارا جانی دشمن ہے. یہ بدگمانی سے آدمی نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کسی سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو بھائی اس سے مل کر کے اس بات کو صاف کر لینا چاہیے. کتنا آسان اور سیدھا راستہ ہے. پر چھوٹی موٹی باتیں تو بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی رہتی ہیں, ان پر تھوڑی توجہ دی جاتی ہے، ان کو تو نظر انداز کرنا پڑتا ہے اور نظر انداز کرتے رہنا چاہیے. کوئی خاص بات کسی سے ہو گئی ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، اب چاہے ہمارے سامنے کہی ہو یا کسی کے ذریعے ہم تک وہ بات پہنچ گئی ہو، تو جس نے وہ بات کہی ہے اگر وہ واقعی بہت اہم ہے اور قابل توجہ قابل فکر ہے تو تنہائی میں اس سے ملنا چاہیے اور کہنا چاہیے، اگر اس نے سامنے کہا تو بھی آپ نے سب کے سامنے مجھے یہ بات کہی، مجھے تو یہ بات بہت بری لگی، اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی، آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی. اور اگر کسی دوسرے نے پہنچائی ہے تو میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیں. اگر وہ بات صاف کر دے اور کر لینی بھی چاہیے، آپ کسی لیے دریافت کریں تاکہ اگر اس سے غلط اور غلط بات ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگ لیں، اور جس سے پوچھی جا رہی ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو برملا اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے. اور اگر اس نے وہ بات نہیں کہی ہے، دوسرے نے غلط پہنچائی ہے، تو اسی کی وضاحت کر دے کہ میں یہ جو بات آپ نے سنی ہے یہ میں نے نہیں کہی، یا جیسے میں عرض کرتا ہوں نا کہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے کہیں سے کہیں بات ایک ہے اور 99 باتیں اس کے دوسروں نے ملا دی ہیں اس کے اندر. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی عورت نے، کسی رشتے دار مرد نے، عزیز نے، دوست نے، احباب نے، ملنے جلنے والوں میں، خاندان میں، برادری میں کسی نے کوئی بات ہمارے خلاف کہہ دی، دوسرے نے اس کے ساتھ اور بات بہت ساری باتیں ملا کر کے وہ ہم تک پہنچائی، تو اگر اس نے جتنی بات کہی ہے اتنی بات کا وہ اعتراف کر لے، اور اگر وہ کہے کہ بھائی یہ باتیں میں نے نہیں کہی ہیں تو جو بات کر رہا ہے اس کو سب کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اور جتنی بات اس نے کہی ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کی صفائی کر لینی چاہیے. یہ طریقہ ہوتا ہے، دیکھو اس طریقے پر عمل کریں تو کبھی گھروں کے اندر جھگڑا نہ ہو، نا اتفاقی نہ ہو، رنجش نہ ہو، تعلقات خراب نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو، کسی کو کوئی کسی سے تکلیف نہ ہو، معاملہ ختم. مگر ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں، بعض سسر بھی اسی میں مبتلا ہے، بعض ساس بھی اسی میں مبتلا ہے، بعض بہو بھی اسی میں مبتلا ہے، پھر اسی سے آگے بات بڑھتی ہے تو پھر پورا گھر اور پورا خاندان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بس بے بنیاد باتیں یا تو خود اپنے ذہن سے سوچ لی جاتی ہیں، جہاں کسی نے کوئی بات بولی بس فوراً اس کو کہیں نہ کہیں سے جوڑیں گے کہ یہ اس نے یہ بات اس لیے کہی ہے تاکہ یہ مجھے ذلیل کرے، مجھے رسوا کرے، میرے خلاف اس نے یہ بات کہی ہے اور اس نے فلاں میری بات کا اس نے بدلہ لیا ہے. اور شیطان تو پھر ایسے موقع پر موقع دیکھتا ہے، وہ اور ساتھ لگ جاتا ہے، اس کے بعد طرح طرح کی بدگمانیاں دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ذرا سی بات جو ہے بڑی ساری ہو جاتی ہے، ایک اچھا خاصا ہنگامہ اور لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، جس میں اکثر باتیں تو بلا تحقیق ہوتی ہیں، اکثر باتیں تو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں، بس سنی سنائی، بس اپنے دماغ کی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر بس جس نے سنا دیا بس آدمی سن کر کے سمجھتا وہی آ گئی میرے اوپر، تو بس یہ جو بات میرے کان میں پڑی بس بس پکی ہے، اور جس کے متعلق کہی جا رہی ہے اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو بالکل پکی سمجھ کر کے بس اسی پر فسادے لڑائی جھگڑے اور بحث مباحثہ اور پتہ تعلقی اور ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. اس ایک گناہ کی وجہ سے کتنے سارے گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہو گیا اور گنہگار ہو گیا. عام طور پر خاندانوں میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، برادریوں میں جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قطع تعلقی ہوتی ہے، قطع رحمی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، اس کی وجہ بدگمانی زیادہ ہوتی ہے. بس دو گناہ ایسے ہیں، بد زبانی، بدگمانی، دو گناہ ایسے ہیں کہ جس سے ساری تباہی آتی ہے. یعنی زبان گندی، یعنی زبان سے کسی پہ لعنت کرنا، کسی کو طعنے دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو برے لقب سے یاد کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کا بھیجا مذاق کرنا، کسی کو ناحق ستانا، کسی سے لڑنا، کسی سے جھگڑنا، یہ سب زبان سے ہوتا ہے. ہاتھ پیر سے بھی ہوتا ہے، زبان سے زیادہ ہوتا ہے. پہلے زبان سے ہوتا ہے، پھر ہاتھ پیر سے ہوتا ہے. تو زبان آدمی اپنے قابو میں کر لے تو بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے. تو زبان تو وہ ہے جو ہمارے سامنے، زبان آدمی صحیح استعمال کرے تو بس راحت ہی راحت، غلط استعمال کرے تو لڑائی لڑائی. اس لیے حدیث میں آتا ہے زبان کے متعلق کہ روزانہ سارے اعضا سب زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ یا حضرت آپ ٹھیک ٹھیک بولنا، ٹھیک ٹھیک باتیں کرنا، تو ہم بھی اس میں محفوظ رہیں گے. خدا خاص کر تم الٹی سیدھی چلی، کسی کو گالی بک دی، کسی پہ لعنت کر دی، کسی کو کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کو کوئی تانا دے دیا، تو بھائی آپ تو اندر 32 دانتوں کے قلعے میں جا کے بیٹھ جاؤ گی، تو کھائی پٹائی ہماری ہو جائے گی. خدا کے لیے آپ سیدھی رہنا بھائی، اچھی باتیں کرنا، بری باتیں نہیں کرنا. مانا تم تو اندر جا کے چھپ جاؤ گے، ہماری مصیبت آ جائے گی کہ بھائی ہڈی ٹوٹ گئی، کمر کا مورا سرک گیا، کان کٹ گیا، سر پھٹ گیا، یہاں تک کہ قتل کی بھی نوبت آ جاتی. یہ صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. گالی زبان سے آدمی دیتا ہے لانچ ہے، تانے زبان سے دیتا ہے، باتیں زبان سے مارتا ہے، لان تان زبان سے ہوتا ہے، کسی کا بیجا مذاق زبان سے ہوتا ہے، استہزاء زبان سے ہوتا ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ یہ ہے بد زبانی. دیکھو اگر زبان کو آدمی اپنے قابو میں کر لے تو آدھے سے زیادہ گناہوں سے آدمی بچ جائے. اور دوسری چیز ہے بدگمانی، یہ دل کے اندر ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر ہنس پڑے تو آدمیوں کو خام خبر ہو، بھائی ہنس پڑا تھا، ہنسنے تو کیا ہوا، لیکن یہ دراصل میرے مجھے ذلیل کرنے کے لیے ہنس رہی ہے. نہیں کیا دلیل ہے تمہارے ذلیل کرنے کے لیے ہنس رہے ہیں؟ ایسے کون سے تمہارے پر سونے کے پر لگائیں تو تمہارے اوپر لوگ ہنسیں گے؟ کوئی ہنس رہا ہے تو اس کو بدگمانی ہو جاتی ہے. کوئی جناب جس سے سامنے سے گزر گیا تو اس کو بدگمانی ہو جاتی ہے، اس کو میرا تو کوئی بھی عادت نہیں ہے، کیسے تیزی سے گزر گیا، یہ دراصل مجھ سے ملنا نہیں چاہتا. تو وہ تمہارے قدموں میں گرے آ کر کے، تمہارے ہاتھ چومے اور جوتے کر کے رکھے، تب آپ راضی ہو گئے. یہ بھی کوئی انسانی ہے؟ تو بدگمانی انسان اپنے دل میں کر لیتا ہے، اور سوچ سوچ کر آدمی کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا اپنے دماغ میں پکا لیتا ہے، اور پھر یہیں تک نہیں، پھر آگے تک عملی قدم اس پہ اٹھایا جاتا. کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اثر نہیں، اور جناب اسی کی بنیاد پر بس قضا تعلق میل جول ختم، ملنا جلنا ختم، صلہ رحمی ختم، دوستی ختم، اور دوستی ذرا سی بدگمانی میں دشمنی میں بدل جاتی. یہ ہیں وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور مردود ہو جاتا ہے. چاہے سائے رات تہجد پڑھو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ حضور وہ اس کے پڑوسی جو ہیں وہ ہے تو بڑی عابدہ زاہدہ، ہے تو بڑی عابدہ زاہدہ، بڑی اللہ والی ہے، بڑی نیک عورت ہے ظاہری طور پر، لیکن وہ زبان کی بہت گندی ہے، زبان سے بہت لان تان برا بھلا غیبتیں کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہے. فرمائے ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی، یہ جہنمی عورت ہے. ایسی ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا، اس کا حال یہ بتایا گیا کہ حضور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے لیکن زبان کی بہت شیریں ہیں، بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتی، کسی کو برا بھلا نہیں کہتی، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، ہمیں یہ پھر جنت، ہمیں جنت میں جائے گا. وہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اگر ہم اس سے بچ جائیں تو سمجھو 90% ہماری اصلاح ہو جائے، اور ہم ظاہر و باطن کے بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں. ایک بد زبانی سے بچیں، دوسرے بدگمانی سے بچیں. بدگمانی گناہ ہے ناجائز، بدزبانی گناہ ہے ناجائز، اور بدگمانی کے مقابلے میں حسن ظن کا حکم ہے. ہر ایک سے اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، یعنی ہر مسلمان سے، ہر شخص سے اچھا گمان رکھو. اگر کوئی غلط بات اس سے ہو جائے یا کوئی غلط عمل اس سے ہو جائے تو بھائی اس کی تحقیق کر لو، تفتیش کر لو، اور تفتیش کر کے معاملہ صحیح صاف کر لو، بس پھر آرام سے رہو، رکھو اس کے ساتھ اچھا گمان. یہ نہیں کہ اس کو اپنے گمان میں ذرا معمولی حرکتوں کی وجہ سے یا معمولی باتوں کی وجہ سے اس کو اپنا دشمن بنا لو اور دشمن سمجھنے لگو، یہ غلط ہے، یہ بدگمانی ہے. تو بدگمانی سے بچنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھے گمان پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں اعلان فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا، جو شخص یہ چاہے کہ میں جنتی آدمی کو دیکھوں تو اسے دیکھ لے. صحابہ کرام سب متوجہ ہوئے کہ بھئی اب جو آئے گا حضور نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ آدمی جنتی ہوا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے، اس آدمی کے انہوں نے جوتا بائیں ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور یہی طریقہ ہے اور یہی ادب ہے کہ جب بھی آدمی جوتا لے سیدھے ہاتھ میں نہ لے، الٹے ہاتھ میں لے. دوسرے تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے تو ان کے چہرے سے، داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے. وہ آئے اور حضور کی مجلس میں شریک ہو گئے، سب نے ان کو آتا ہوا دیکھ لیا اور یقین کر لیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس آنے والے شخص کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے. اس دن مجلس برخاست ہو گئی. دوسرے دن پھر حضور کی مجلس ہوئی اور پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنتی آدمی کو دیکھوں تو جو ابھی آئے گا اس کو دیکھیں، اسے دیکھ لیں، وہ جنتی آدمی ہے. جیسا متوجہ ہو گیا، دیکھیں آج کون آتا ہے اور کس کے حق میں حضور کی بشارت پوری ہوتی ہے. دیکھا جو کل آئے تو وہ آج بھی آئے، اور جس طرح کل آئے تو اسی طرح آج بھی آئے کہ مسجد میں آئے اور انہوں نے جوتا اپنے الٹے ہاتھ میں لیا اور وضو کر کے آئے تھے، داڑھی سے ان کے وضو کا پانی چھپا کرا تھا، آ کر کے حضور کے مجلس میں شریک ہو گئے. اور پھر مجلس ختم ہو گئی، تیسرے دن پھر مجلس ہوئی، پھر آپ نے یہ اعلان فرمایا. کتنی اہم بات ہے، تیسرے دن بھی یہ اعلان فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے. تو سب سوچنے لگے دیکھیں آج کون آتا ہے. اللہ کی شان کے آج بھی وہی شخص آئے ہوا جو پہلے دن آئے. تین دن تک آپ نے الگ الگ مجلسوں میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی اور فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آنے والے کو دیکھ لے. اور معمول کے مطابق وہ شریک ہوئے، اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئے، سب چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. تو ان صحابہ کرام میں سے جنہوں نے تین دن سے سن رہے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے، تو ان میں سے ایک صحابی غالب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی جو عباد صحابہ میں سے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے اور کچھ دور جا کر کے ان سے ملے اور کہا کہ حضرت مجھے میرے اپنے گھر میں کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں. تو میں اگر شوق سے آپ میرے آپ کا گھر شہر تشریف لائیں، اور وہ انہوں نے جا کر اپنی بیٹھک میں ان کو ٹھہرا دیا اور 3 دن تک یہ ان کے گھر میں رہے. 3rd day انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا. پہلے تو یاد کیا کہ بھائی یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ میرے گھر والوں نے کھٹ پٹ ہو گئی، یہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا تاکہ آپ کے گھر میں رہنے کی مجھے اجازت مل جائے، یہ تو میرا بہانہ تھا، لیکن اصل مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک الگ الگ مجلسوں میں جنتی ہونے کی بشارت دی اور ہم سے فرمایا کہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ لے. تو 3 دن تک ماشاءاللہ آپ کو اتنی بڑی بشارت حضور نے عطا فرمائی ہے، تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں آپ سے ملوں اور آپ کے معمولات کو دیکھوں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا ہے کہ آپ کو حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے اور جنتی ہونے کا آپ نے خوشخبری دی ہے، تو میں بھی وہ اعمال اختیار کر لوں. اصل مقصد میرا آپ کے گھر پہ آنے کا یہ تھا. پھر کہا کہ حضرت میں آپ کے گھر میں 3 دن تک رہا، مقصد میں یہ تھا کہ میں آپ کے نقل و حرکت دیکھوں، آپ کے اعمال دیکھوں کیا کرتے ہیں آپ. اور لیکن یا حضرت 3 دن تک میں آپ کے گھر میں رہا، میں نے کوئی خاص اضافی عمل کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، تو مجھے میرے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی خاص عمل تو کرتے نہیں ہیں، مشارت اتنی بڑی ان کو ملی ہوئی ہے اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ ملی. تو حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آپ ایسے کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا؟ اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے آپ کو جو 3 دن میں دیکھا تو اس میں نے یہ کام دیکھا کہ آپ سویرے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے آپ سیدھے اپنے کھیت میں چلے جاتے ہیں، اپنے باغ میں جاتے ہیں، شام تک وہاں کام کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، اور رات کو پھر اپنے گھر آ کر کے سو جاتے ہیں، پھر رات بھر بھی سو لیتے ہیں، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے، بس آزاد پہ اٹھ جاتے ہیں، پھر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ بس آپ ایک تو بولتے ہی بہت کم ہیں، لیکن جب بھی آپ بولتے ہیں تو آپ کی بات سے کوئی نہ کوئی اچھی بات معلوم ہوتی ہے، ورنہ آپ خاموش رہتے ہیں. بس میں نے یہ 2 باتیں تو بھی میں نے ظاہر میں دیکھی ہیں، باقی اب اندر کا حال تو آپ ہی بتائیں گے کہ آخر آپ کو کیا اللہ پاک نے یہ اونچا مقام عطا فرمایا. یعنی نماز کے وقت بس نماز پڑھنا اور نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے کام میں لگنا اور کام سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر جانا اور پھر آرام کرنا، گھر والوں سے ملنا اور بس اس کے بعد پھر، یعنی کوئی بہت زیادہ روزے رکھ رہے ہوں، بہت زیادہ نفل پڑھ رہے ہوں، ساری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہوں، ایسی کوئی خاص عبادت انہوں نے نہیں دیکھی. تو وہ بھی ایسے سادہ اور سچے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ بھیا جتنا دیکھا ہے اتنا ہی ہے میرے پاس، جو کچھ تم نے دیکھا بس اتنا ہی ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں ہے. تو السلام علیکم کر کے بچوں گی تھوڑی دور گئے تھے، تو پھر میں یا عبداللہ ذرا یہاں ایک بات یاد آ گئی وہ میں سنا دوں. پھر میں واپس آیا تو مجھ سے کہا کہ عمل تو میرا اتنا ہی ہے جتنا آپ نے دیکھا، میں زیادہ نفل عبادت کر نہیں سکتا مشقام کی وجہ سے، کرتا تو اتنا ہی ہوں جتنا تم نے دیکھا، لیکن 1-2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ کسی مسلمان سے میرے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہے، کسی مسلمان سے کوئی حسد نہیں ہے، ہر ایک سے میرا گمان اچھا ہوتا ہے. میں دل سے چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو خیر ہو، بھلائی ہو، چاہے وہ رشتے دار ہوں یا غیر رشتے دار ہوں. سب کے ساتھ میرا اچھا خیال رہتا ہے اور ہر ایک کی خیر خواہی میرے دل میں رہتی ہے اور میں ہر ایک سے اچھا گمان رکھوں, کسی سے میرے دل میں حسد نہیں ہے, بغض نہیں ہے. تو حضرت یہ تو وہ اونچا عمل ہے جس نے آپ کو حضور کی زبان اقدس سے 3 دن تک جنتی ہونے کی خوشخبری سنوائی ہے, اور یہی وہ بات ہے جو اچھا اچھوں سے نہیں ہوتی. یہ تو کسی سے حسد نہ کرنا, کسی سے بغض نہ کرنا, یہ بغض و حسد بھی بدگمانی کی جڑ ہے, اس سے بڑی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی سے آدمی غیبتیں کرتا ہے, لان تان کرتا ہے, برے لقب سے یاد کرتا ہے, زبان کے بیشتر گناہ اسی کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں. اپنا دل صاف رکھے, ہر ایک سے اچھا گمان رکھے, اور اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا معاملہ بھی ہر ایک کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. معاملات میں دیکھ بھال کرنا چاہیے, احتیاط سے کرنا چاہیے. بس کسی نے اپنی مصیبت و پریشانی سنا دی ہے کہ آپ کو ایسی باتوں میں اپنے لگایا کہ بس آپ سمجھیں کہ بھائی یہ تو بہت ہی فرشتہ صفت آدمی ہے, اور اس سے جھٹ معاملہ کر لیا, قرض دے دیا, تو پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. معاملات میں تو محتاط رہنے کی ضرورت ہے, لیکن دل سب سے صاف رکھنا چاہیے. اور کہیں کسی سے کوئی بدگمانی ہو جائے کسی بات سننے کی وجہ سے یا اس کے معاملے کی وجہ سے, تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کرنے کے بعد معاملے کو صاف کر دینا چاہیے. تو اس بدگمانی کو بڑھا کر کے پھر جناب اس کو پکانا, اور پکا کر کے جناب کہیں سے کہیں اپنے دماغ کو پہنچا کر کے اچھے خاصے اپنے رشتے دار کو, بھائی کو, اپنے دوست کو, پڑوسی کو, برادری کے کسی جان پہچان والے کو خام خواہ دشمن بنا لینا, یہ کون سی درست بات ہے؟ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے. اس لیے ان سب گناہوں سے ہم کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 5, کسی کا عیب تلاش کرنا. کسی کا کوئی عیب تلاش کرنا, بس جب کسی سے بدگمانی ہو جاتی ہے نا, یا خدا نخواستہ آدمی کسی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے, تو پھر انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ بدگمانی کے نتیجے میں وہ اس کو اپنا مخالف سمجھے گا, اس کو اپنا دشمن سمجھے گا, اور مخالف سمجھ کر, دشمن سمجھ کر, بدخواہ سمجھ کر, بس اب جناب وہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی کمزوری ڈھونڈے گا, اور کمزوری ڈھونڈ کر کے پھر اسی سے اس کو پکڑے گا. تو بھائی تو اپنے عیب تو پہلے دیکھ لے, دوسروں کے عیب بعد میں دیکھ. جو آدمی دوسروں کے عیب دیکھتا ہے خود 100% عیب دار ہوتا ہے, اور بے عیب تو کوئی آدمی ہوتا نہیں, سب میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں تو ہوتی ہیں. تو اگر عیب کے پیچھے پڑو گے تو اس سے زیادہ عیب آپ کے اندر ہوگا. اور دوسرے کے عیب ڈھونڈنا گناہ, اور اپنے عیب ڈھونڈنا نیکی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ظفر کا یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. یہ جب تک ہمارے اپنے عیب سامنے نہیں ہیں اسی وقت تک ہمیں سارے برے نظر آ رہے ہیں. جس دن ہمیں اپنے عیب معلوم ہوں گے, جو غور کرنے سے معلوم ہوں گے, بغیر غور کے معلوم نہیں ہوں گے, اور تواضع ان کے ساری اپنانے سے معلوم ہوں گے, تکبر کے ساتھ معلوم نہیں ہوں گے, تو جب جس دن اپنے عیب اپنے اوپر ظاہر ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا میں سب سے بہتر, اور ساری دنیا میں سب مجھ سے بہتر ہیں. متوازن کے یہ حال ہے. حکیم الرمضان مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت کے ملفوظ میں قریب قریب حضرت کے الفاظ سے نقل کر رہا ہوں کہ ناز تو کس چڑیا کا بات ہے, کس چڑیا کا نام ہے؟ ناز یعنی بڑائی, اپنے آپ کو اونچا سمجھنا, کسی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور اچھا سمجھنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ناز کس چڑیا کا نام؟ میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے ہی بدتر سمجھتا ہوں. یہ حضرت کے تقریباً الفاظ ہیں. اور فرمایا وجہ اس کی یہ ہے، وجہ بھی حضرت کے یہاں تو ہر چیز کی دلیل ہوتی تھی، اس کی وجہ بھی حضرت نے وہاں بیان فرمائی ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو جو کتے اور خنزیر سے بدتر سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہی بتا دوں، وجہ کہ آخرت میں ان کے تو عذاب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میرا تو اندیشہ ہے بھائی کتے بندر بلی تھوڑی دوزخ میں جائیں گے، لیکن جس آدمی نے تکبر کیا، جس نے بدگمانی کی، جس نے برے لقب سے کسی کو پکارا، کسی نے دوسرے پر ناحق طعنا دیا، کسی کو حقیر سمجھا، اس پہ پکڑ، یہ سب گناہ ہے، اور توبہ نہ کی، اور توبہ کی لیکن قبول نہ ہوئی، تو پھر بھائی دوزخ آ گیا اللہ بچا. اس لیے بھائی آج یہ پانچ گناہ ہم نے پڑھے، نمبر ایک حقارت سے کسی پر ہنسنا، نمبر دو کسی پر لان تان کرنا، نمبر تین برے رقب سے کسی کو پکارنا جس سے اسے تکلیف پہنچے، اور خامخواہ کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، اور نمبر پانچ کسی کا عیب تلاش کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہیں، ناجائز ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہر و باطن کے سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما، اب تک جو گناہ ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں ظاہر کی گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن گناہوں کا ذکر اس وقت ہوا ہے، یا اللہ بطور خاص ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. غلطی ہو گئی ہے تو جس کے متعلق جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ بہت ہی زیادہ احتیاط سے رہنا نصیب فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. تمام حاضرین کی اور حاضرات کے سارے نیک مرادیں، ساری نیک مرادیں پوری فرما. جو حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کے شامل فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور تمام گناہوں سے سچے توبہ کرنے کی اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.